بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا مولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الغر الميامين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في القرآن الكريم وقوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم ان الدين عند الله الاسلام صلاه محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد بالتحقيق اللہ کے نزدیک اگر کوئی پسندیدہ ترین دین ہے تو وہ دین اسلام ہے۔ اسلام انسان کو ذلت و خواری سے نکال کر بلند مرتبے پر پہنچانے کا نام ہے۔ اسلام اس کے قانون اگر انسان اس پر عمل کرے تو دنیا میں ہر انسان کے حقوق کو پائمال ہونے سے روکا جا سکتا ہے۔ دنیا میں جتنی بھی پارٹیاں وجود میں آتی ہیں سب سے پہلے ایک بورڈ لگاتی ہیں جس کا نام ہوتا ہے ہم انصاف دیں گے، ہم انصاف دلائیں گے۔ دنیا کی کوئی بھی پارٹی اس بورڈ کو لگا کے آگے نہیں بڑھتی کہ ہم آپ پر ظلم کریں گے اور آپ سے کے ساتھ بے ایمانی کریں گے۔ وہ کرے چاہے کچھ بھی لیکن سائن بورڈ پہ ہی لکھا ہوتا ہے کہ ہم انصاف دلائیں گے۔ تو انصاف دلانا اس وقت انصاف دلایا جا سکتا ہے جب کسی کے ساتھ بے ایمانی ہوئی۔ تو اس کا مطلب واضح ہے کہ دنیا بے ایمانی سے پریشان ہے اور لوگ ان پریشان لوگوں کو اس نام سے اس کے ذریعے اپنی طرف کھینچتے ہیں اور پارٹیاں بنتی ہیں دنیا میں، جتنی بھی پولیٹیکل پارٹی ہیں۔ لیکن اگر ان سے پوچھا جائے کہ آپ جانتے ہیں کہ انصاف کہتے کسے ہیں، انصاف کہتے کسے ہیں، بعض جگہ لکھا رہتا ہے صاحب کورٹ کے اوپر لکھا رہتا ہے عدالت، بہت سو نے اس کا نام لگا لے کہ آؤ دعویٰ کرو لڑتے رہو اور تباہ ہو جاؤ۔ عدالت کی میننگ بنا لی۔ انصاف اس وقت تک انسان نہیں کر سکتا جب تک اس کی نگاہیں برابر نہ دیکھیں، اور برابر اس وقت تک نہیں دیکھ سکتا جب کسی ایک سے نہ ڈرے۔ جب انسان یہ سوچ لے گا کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے تو پھر وہ بے ایمانی نہیں کر سکتا۔ لیکن انسان کی تو توجہ ہی نہیں ہے، اتنی بڑی دنیا میں آنے کے بعد وہ کھو گیا ہے۔ مسلمان تو ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں لیکن اسلام پر عمل کیسے کریں بغیر توجہ کے؟ ہمارے بزرگ ابھی جو ماشاءاللہ اشعار پڑھ رہے تھے شیرازی صاحب، ये अपनी घड़ी साफ कर रहे थे, 15 मिनट से घड़ी साफ कर रहे थे छोटी सी हाथ की। जैसे ही ये साफ करके सीधे खड़े हुए, हमने कहा शिराय साहब टाइम क्या हो गया, तो फिर उन्होंने दोबारा घड़ी देखी। अभी तो आप 15 मिनट से इसी की तरफ देख रहे थे, जब टाइम पूछा तो आपने दोबारा क्यों देखा? कहा मौली साहब मैं टाइम नहीं देख रहा था, मैं घड़ी साफ कर रहा था। तो बहरहाल देख नहीं रहे थे, लेकिन चीज तो आपकी निगाहों के सामने थी। तो मालूम यह हुआ, इंसान तवज्जो ना दे तो ये दो सुइयां नजर ना आए। घड़ी का डायल जिसको मैं साफ कर रहा हूं 15 मिनट से, अगर तवज्जो ना दूं तो दो सुइयां नजर ना आए। और ये हजरत मुसलमान चाहता है कि अदम तवज्जो के साथ मुसलमान कहलाए। दीन की इतनी वसत वाली, इतने बड़े कानून को बगैर तवज्जो के ख्वाब गफलत में सब कुछ समझ जाए, और जब इस दुनिया से चला जाए तो इसको मरहूम लिख दिया जाए, ऐसा नहीं है अजीजों, ऐसा नहीं। हम जब उसूल दीन पढ़ते हैं तो सबसे पहले तौहीद, दूसरा अदल, यानी उसको एक मानने का फायदा उस वक्त है कि जब उसके इंसाफ को भी माने। अगर उसके इंसाफ के कायल ना हुए तो फिर हजरत हुसैन भी अलैहिस्सलाम और यजीद भी अलैहिस्सलाम, फिर हक व बातिल में फैसला मुमकिन ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो भी बंदा है, ये भी बंदा है। अल्लाह का किसी से कोई रिश्ता नहीं है, किसी से कोई रिश्तेदारी नहीं है। लम यलिद वलम युलद, ना उसने किसी को जन्मा है, जन्म दिया है, और ना उसको किसी ने जन्म दिया, ना वो किसी का बाप है, ना वो किसी का बेटा है। अल्लाहुस्समद, अल्लाह कुल हु अल्लाहु अहद, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल हु अल्लाहु अहद, ऐ नबी कह दो कि अल्लाह यकता यगाना है, और ना सिर्फ यकता यगाना है, अल्लाहुस्समद वो बेनियाज है। बेनियाज का मतलब ये नहीं कि मेरी मदद की जरूरत है, नहीं, बेनियाज का मतलब ये है कि वो किसी चीज से मिलके भी नहीं बना है। मिसाल के तौर पे मेरी अंगूठी एक है, एक तो है, लेकिन ये चांदी से और अकीक से मिलके बनी है। तो अल्लाह एक भी है और अपनी जात में भी एक है, ऐसा नहीं है कि किसी चीज से वो मिक्स होके या मुरक्कब होके बनाओ। लम यलिद वलम यूलद, अल्लाहुस्समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। और इंसान का उससे जो राबता है, अब्दियत है, उबूदियत है, वो चाहे नबी हो चाहे एक आम इंसान हो, सबसे बराबर है रिश्ता है, अब्द बराबर। जैसा कि हम जब सर्किल बनाते हैं प्रकार से, तो जब सर्किल बनाते हैं तो प्रकार की नोक तो बीच में होती है और वो पेंसिल चारों तरफ घूमती है। तो मालूम यह हुआ कि उसके सेंटर पॉइंट से हर पॉइंट की दूरी बराबर होगी, तब जाके सर्किल बनेगा। ऐसा नहीं है कि कुछ पॉइंट दूर हो और कुछ नजदीक हो और उसके बाद हम तसव्वुर सर्किल करें, ऐसा नहीं। हर पॉइंट की दूरी बराबर होगी तब कहीं जाके सर्किल बनेगा। अब जब हम सर्किल बना लेते हैं तो सर्किल तो दिखता है लेकिन उसका सेंटर पॉइंट नहीं दिखता। अब हम ये दावा करें कि साहब इसका कोई मरकज नहीं है, कहेंगे मौली साहब जब तक इसका कोई सेंटर पॉइंट नहीं होगा तब तक सर्किल वजूद में आ ही नहीं सकता। तो गोया इंसानों को देखकर, गोया अब्दियत के दायरे को देखकर अल्लाह के यकता और यगाना होने का इंसान यकीन कर सकता है कि कोई है जिसके लिए बराबर अब्द और माबूद का रिश्ता है। और इस रिश्ते में इंसान के हाथ में है, इम्मा शाकिरम व इम्मा कफूरा। हमने तो हिदायत कर दी थी, अब इंसान इसको आश्कार करे, इसी से हिदायत को कबूल करे वो या इसको रद्द कर दे। जिसने कबूल कर लिया वो अबू जर हो गया, रहा तो ये भी वो अबू जर हो गया, और जिसने इसको रद्द कर दिया वो अबू जहल हो गया। अल्लाह ने तो, अल्लाह की बारान रहमत के कतरे एक साथ पड़ते हैं। अगर वही बारान रहमत का कतरा अगर सीप के मुंह में चला जाता है तो मोती बन जाता है, और सांप के मुंह में चला जाता है तो जहर बन जाता है। तो उसमें रहमत इलाही में क्या वो कमी है? सबके लिए बराबर थी, सबके लिए बरसात हुई थी, लेकिन फर्क था जरफियत का, कि अगर किसी का जर्फ पाक है اگر کسی کا ظرف ایسا ہے کہ جو کسی چیز کو سنوار کے بنا سکتا ہے, سجا سکتا ہے, تو بس اسی بنیاد پر جنت کے بھی درجے رکھے گئے, ابدیت کے بھی درجے رکھے گئے, اور انسان عبد اور معبود کے رشتے میں یکساں ہے. لیکن جو اللہ کے فرما بردار بندے ہو گئے, اللہ نے ان کو اپنا عبد قبول کر لیا, اور جو لوگ نافرمان ہو گئے وہ اللہ کے نافرمان بندے کہلائے اور جہنم کے لیے ان کو محفوظ کر دیا. امام حسین علیہ السلام نے جو کربلا میں ہمیں درس دیے ہیں, ان درس میں سے ایک درس جو ہے وہ عبودیت کا ہے, کہ انسان عبودیت کے اس درجے پر فائز ہو جائے کہ جہاں پر انسان کی خودی ختم ہو جائے اور خدا رہ جائے. انسان کی خودی ختم ہو جائے اور خدا رہ جائے, یعنی انسان کے آنکھوں کے سامنے سے خودی کے آئینے کو ہٹا دے. آئینہ کیا ہے؟ جب انسان آئینے میں اپنے کو آپ دیکھتا تو خود دیکھتا ہے, لیکن اگر اس کے زنگار کو, اس کے رنگ کو وہ صاف کر دے تو پھر وہ آئینہ شیشہ بن جاتا ہے, اب انسان کی تصویر نہیں دیکھتی بلکہ دوسرے دیکھتے ہیں. تو انسان اگر خودی سے باہر آنا چاہتا ہے اور خدائی کی طرف جانا چاہتا ہے, تو امام حسین علیہ السلام نے لوگوں پر یہ آشکار کر دیا کہ یہ دنیا ناچیز ہے, یہ دنیا راہ گزر ہے, یہ دنیا انسان کے استفادے کے لیے ہے, یہ دنیا سرائے ہے. جس طرح سے ہم سرائے یعنی ہوٹل یا ان جو ہوتے ہیں سرائے, اس میں صرف مسافر خانوں میں ٹھہرتے رہتے نہیں ہیں, یعنی یہ دنیا سرائے ہے, آپ نے رات گزاری اور چل دیے. اسی طریقے سے اور دنیا کو آخرت کے مقابلے میں جو اہل بیت علیہ السلام نے معرفی کرائی ہے وہ اس طرح سے کرائی ہے کہ جو نسبت بچے کے شکم مادر میں رہنے سے اور دنیا میں آنے میں فرق ہے, کہ جب بچہ شکم مادر میں ہوتا ہے تو ایک محدود فضا میں ہوتا ہے, اور جب اس دنیا میں آتا ہے تو اس کو بہت بڑی فضا ملتی ہے. اسی طریقے سے اس دنیا میں اور اس دنیا میں یہی فرق بتایا کہ جس طرح بچے کے لیے ایک محدود فضا ہے, اسی طرح انسان کے لیے یہ محدود فضا ہے. وہ دنیا, وہ والی دنیا جو مرنے کے بعد ہے, وہ اتنی بڑی ہے, اتنی وسیع ہے کہ جس طرح سے ایک رحم مادر کی نسبت ایک دنیا سے. تو امام حسین علیہ السلام نے سب سے پہلے لوگوں کی دلوں کو توحید کے کلمے سے صاف کیا, نبوت پر یقین دلایا, اور امامت اور ولایت کا پروانہ بنایا, اور انسان کو عبودیت کے اس مرکز پر, اس مرحلے پر لا کر کھڑا کر دیا کہ جہاں سے انسان پروردگار عالم کو, اور امام حسین علیہ السلام کے کلمات میں اور نتیجہ معرفت میں جو ہمیں ملتے ہیں ان کے کلمات جو آپ نے اپنے خطبات فرمائے دوستوں سے, امام فرماتے ہیں کہ جب انسان عشق الہی میں, معرفت خدا میں سرشار ہوتا ہے تو وہ صبر کی دولت سے مالا مال ہوتا ہے, وہ صبر کی دولت سے مالا مال ہوتا ہے. صبر کسے کہتے ہیں؟ صبر کہتے ہیں کہ آپ پر کوئی مصیبت آ جائے, کوئی مشکل آ جائے, صبر کی بھی بہت سی قسمیں ہیں, صبر کی بہت سی قسمیں ہیں. بہت سے لوگ صبر جو ہے روزے کے میں بھوکے رہنے کو صبر سمجھتے ہیں کہ مولوی صاحب صبح سے صبر کر رہا ہوں, بڑا دل چاہ رہا ہے کھانے. کچھ لوگوں کے لیے صبر یہ ہے کہ 5 سال ہو گئے گھر والوں سے ملے ہوئے, بڑا صبر کر رہا ہوں. یہ صبر نہیں کر رہے ہیں آپ, مجبور ہیں. صبر اس کو کہتے ہیں کہ آپ کے پاس امکانات ہوں اور اس کے بعد آپ اس کو انجام نہ دیں. مجبور میں اور صبر ہونے میں, مجبوری اور صبر میں فرق ہے. صبر کرنا یہ تمام کے تمام امکانات کے باوجود اپنے آپ کو اللہ کے لیے, کہ خدا کی محبت انسان میں صبر ایجاد کرتی ہے. خدا کی محبت, حضرت ابراہیم نے کہا کہ بیٹے میں خواب دیکھ رہا ہوں کہ اپنی سب سے عزیز ترین شے اس کو راہ خدا میں قربان کر رہا ہوں. سمجھدار بیٹا تھا, سمجھ گیا بابا ایک نبی کے لیے سب سے عزیز ترین شے دنیا میں کیا ہے, اور اس سے عزیز ترین جس کو اللہ ہے اس پہ کیا قربان کیا جا سکتا ہے. بابا مجھے آپ راہ خدا میں قتل کر دیجئے, راہ خدا میں مجھے ذبح کر دیجئے, انشاءاللہ مجھے آپ صابرین میں سے پائیں گے. کس میں سے پائیں گے مجھے؟ صلی اللہ محمد و علی, انشاءاللہ مجھے آپ صابرین میں سے پائیں گے. خدا کا وہ بندہ جو سب سے زیادہ ہے, جس کو اللہ نے خلیل کہا, خلیل, اور ہمارے آخری نبی کو حبیب کہا. فرق ہے خلیل میں اور حبیب میں, فرق ہے. خلیل بھی دوست کو کہتے ہیں اور حبیب بھی دوست کو کہتے ہیں. خلیل اس دوست کو کہتے ہیں, اللہ کے اس دوست کو کہتے ہیں کہ جو اپنے آپ کو اللہ کا دوست کہے, جو اپنے آپ کو اللہ کا دوست کہے. اور حبیب اس دوست کو کہتے ہیں جس کو اللہ اپنا دوست کہے.
لیکن دوست میں بڑا فرق ہے، یہ کدھر سے فرق ادھر سے. ہم آج کل کہہ دیتے ہیں کہ رسول اللہ ہمارے بھائی ہیں، رسول اللہ ہمارے بھائی، بہرحال دشمن نہیں ہے، بھائی تو ہیں. لیکن ہم کہتے ہیں نا کبھی انہوں نے بھی کہا کہ تم بھی میرے بھائی تھے. تشبیہ میں دونوں طرف برابر ہوتی ہے، تشبیہ دونوں طرف برابر ہوتی ہے. مثال کے طور پہ اگر آپ سے آپ کہتے ہیں میرا بچہ بڑا بہادر ہے مولوی صاحب، بالکل شیر کی طرح ہے، کبھی شیر نے بھی کہا ہے میں آپ کے بچے کی طرح ہوں؟ انسان تو کہتا ہے چونکہ وہ شجاع ہے اس لیے آدمی کہہ رہا ہے، لیکن کبھی شیر نے بھی کہا ہے کہ مولوی صاحب میں آپ کے بچے کی طرح ہوں؟ تو ہم کہہ رہے ہیں کہ صاحب رسول ہماری طرح ہیں، لیکن رسول نے بھی کہا ہے کہ جیسے تم ہو میں بھی تمہاری جیسا ہوں. قل انما انا بشر مثلکم، اس کے معنی جو نکالتے ہیں کہ اے نبی ان سے کہہ دو میں بھی تمہاری طرح بشر ہوں. تو یہ مسلمانوں سے خطاب نہیں ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اسلوب قرآن یہ ہے کہ جب اللہ کے تعلقات اچھے ہوتے ہیں تو کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والوں، اور پھر نصیحت کرتا ہے. اور جب تعلقات اللہ کے خراب ہوتے ہیں تو بات ہی نہیں کرتا، کہتا کہہ دو، خود نہیں کہتا کچھ بھی، کہتا ہے قل صلی علی محمد و علی محمد. بڑی باریکیاں ہیں قرآن کی، کبھی نہیں کہتا کہ تم یہ نہیں کہتا قل یا ایھا الکافرون، اے نبی ان سے کہہ دو اے کافروں. قل اعوذ برب الناس، یعنی کہلواتا ہے، تعلقات صحیح نہیں ہیں اس لیے کیا کہتے ہیں کہلوا دو میرے، میں نہیں چاہتا اس سے بات کرنا. تو جہاں قل آئے تو اب یہاں پہ قل آ رہا ہے تو کیا مسلمانوں کے لیے آ رہا ہے تعلقات خراب کے؟ اس لیے ایک آئی تھی آیت کہ لوگوں نے رسول اللہ کے سارے حقوق کو، تمام رائٹس کو بند کر دیا تھا، ختم کر دیا تھا. تو آپ نے کفار مکہ سے یہ کے لیے یہ کہلوایا نبی سے کہ نبی ان سے کہہ دو کہ تم مجھے رسول نہیں مانتے، کم سے کم مجھے انسان مانتے ہوئے میرے ہیومن رائٹس تو دو. یہی تو آیت تھی قل انما انا بشر مثلکم، میں بھی تمہاری طرح بشر ہوں. ان سے کہو کہ بھائی ٹھیک ہے تم مجھے رسول نہیں مانتے ہو، لیکن کم سے کم مجھے اپنی طرح بشر تو مانو، جو عام انسان کے رائٹس ہیں وہ رائٹس مجھے دو. یوحا الیہ، لیکن فرق یہ ہے تم میں اور مجھ میں کہ مجھ پہ وحی نازل ہوتی ہے. یعنی اس فرق کو مسلمان فرق ہی نہیں سمجھ رہا ہے. اور وحی کون لاتا ہے؟ فرشتہ. اگر فرشتہ آ جائے ہمارے سامنے تو دم نکل جائے. فرشتہ اگر سامنے آ کے کھڑا ہو جائے تو انسان یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ میرا پتا کیا ہے، میں کہاں کا رہنے والا ہوں. انسان کچھ نہیں بول سکتا. کیوں؟ کیونکہ عجیب و غریب مخلوق جس کو ہم نے دیکھا نہیں. ہم نے تو بڑے اچھے قصے سنے، پر ہوتے ہیں، یہ ہوتے ہیں، وہ ہوتے ہیں، لیکن وہ جانتے ہیں جن کے پاس ملک الموت آتے ہیں، جن کے پاس ملک الموت آتے ہیں. نہیں، فرشتے کو دیکھ کے ہم، لیکن وہی جو نازل ہو رہی ہے وہ نبی پر ہو رہی ہے. اور وہی کوئی عام پیغام کا نام نہیں ہے، بلکہ وہی پیغام ہے اللہ کا جو ہمارے پاس آ رہا ہے. ہم خوش قسمت ہیں، شکر گزار بنیں کہ وہ ہمیں اپنی بات سمجھانے کے لیے اس خاکی بدن میں آراستہ ہو کر وہ نور آیا تاکہ ہم اس کو بات کو سمجھ سکیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ قرآن میں جب بھی کسی چیز کا ذکر ہوتا ہے، دو نہروں کا، دو پھلوں کا، دو طرح کے دو سیب ملیں گے. آپ سورہ رحمان پڑھیے، اس میں ہر نعمت دو دو ہے، یہاں تک کہ جو حوروں کا ذکر ہوا ہے وہ بھی دو ہیں، دو طرح کی ہوں گی. تو اب انسان کے لیے دو دو کا کیا مسئلہ ہے؟ کا دو کا مسئلہ اس لیے ہے کہ بھائی تمہیں وہاں پہ انار ملے گا تو دو طرح کے، نہر ملے گی تو دو طرح کی، پانی ملے گا تو دو طرح کا. تو معلوم یہ ہوا کہ انسان کے ذہن میں کوئی چیز نزدیک کرنے کے لیے کوئی آشنا چیز بتائی جاتی ہے. ابھی میں آپ سے کہوں آپ نے خاویار دیکھا ہے، آپ کہیں گے خاویار کیا ہوتا ہے؟ پھر میں کہوں گا آپ نے انڈے دیکھے؟ بولا ہاں دیکھے. کہ ایک مچھلی کے انڈے کو خاویار کہتے ہیں. تو مجھے ایک انڈے کی تشبیہ دینی پڑی، تب آپ کے ذہن میں جو دیکھا ہوا ہے وہ سمجھ میں آیا کہ خاویار. اسی طریقے سے اللہ نے جب انار کا ذکر کیا ہے تو انسان سمجھ جائے انار، لیکن وہ جو دوسرا انار ہے وہ انسان کا دیکھا ہوا نہیں ہوگا. نام تو انار ہوگا لیکن وہ کیسا ہوگا یہ وہیں جا کے دیکھ سکتا ہے. نہر کا ذکر کیا ہے، اگر ایک نہر کو انسان پہچانتا ہے کہ میرے علاقے میں نہر بہتی ہے، ایسی نہر ہوگی. اگر ایسی ہی نہر وہاں ملے تو پھر اللہ نے کیا دیا؟ اگر ایسی نہر اور ایسا ہی انار اور ایسے ہی پھل دیے تو کیا دیا؟ नहीं, वो बताता है एक वो होगी जो तुम्हारी देखी हुई होगी, एक वो होगी जिन्होंने तसव्वुर भी नहीं किया होगा, उसका तसव्वुर भी इंसान नहीं कर सकता। तो इस अब्द और माबूद के रिश्ते को परवरदिगार आलम से नजदीक करने के लिए, मोहकम करने के लिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब इंसान राह इश्क खुदा में वारिद होता है तो फिर उसको सब्र की दौलत अता होती है, और जब इस मरहले में और आगे बढ़ता है तो फिर उसको रजा की दौलत हासिल होती है। अब वो सब्र नहीं करता बल्कि जो कुछ उसके साथ होता है उस पर राजी होता है। अब वो राजी होता है कि खुदाया अच्छा हुआ मेरे साथ यह हुआ, तेरी मर्जी अगर यही है तो। वो राजी है, वो राजी है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का वाकया, कहर पड़ा हुआ है, सूखा पड़ा हुआ है, लोग बेहाल हैं, हैवानात मर रहे हैं, बच्चे दम तोड़ रहे हैं, इंसानियत मरी जा रही। मूसा दुआ करो, कहा कि तुम सब जबा होते हैं दुआ करते हैं, दुआ की जाए, एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। एक शख्स हजरत मूसा के पास आया और आके कहता है कि मूसा मेरे औलाद नहीं, कहा मैं मालूम करूंगा खुदा से, खुदा या उसके कहा उसके नसीब में औलाद नहीं। पैगंबर खुदा से दुआ करवाने आया था, तूर पे मालूम चला कि अल्लाह की तरफ से फाइल रिजेक्ट हो गई कि औलाद तुम्हारे नसीब में नहीं। लेकिन वो इंसान, मूसा ने जवाब दे दिया कि अल्लाह का जवाब है कि औलाद नसीब नहीं। एक फकीर आया और आने के बाद उसके दरवाजे पर मांगने मला, तो उस फकीर से उसने कहा कि मैं किस लिए दूं जब अल्लाह मेरी नहीं सुनता। तो उसने कहा कि अल्लाह की जात से ना उम्मीद ना हो, तुम्हें क्या परेशानी है। कहा मेरे औलाद नहीं है। कहा तुझे एक औलाद दी, उसने एक रोटी दी। कहा एक औलाद और दी, उसने दूसरी रोटी दी। इस तरह वो दुआ देता गया औलाद की, और देखते ही देखते जब उसके पास जितनी मर्तबा उस फकीर ने उसको दुआ दी थी, अल्लाह ने उसको उतने ही फर्जंद अता किए। हजरत मूसा को पकड़ लिया, मूसा तुम तो कह रहे थे मेरे नसीब में औलाद नहीं, ये क्या मसला है। कहा कि तूर पे जाके मालूम करूंगा कि खुदाया मेरी बात खराब कर दी अपनी सोसाइटी में। वो तो बड़ी बात कर लेके आया था कि मूसा खुदा के कलीम है, बात करते हैं अल्लाह के कलीम है मूसा। कहा कि मूसा फालतू की बातें छोड़ो, काम की बातें करो। का क्या काम की बात है। कहा कि आज अल्लाह को गोश्त चाहिए इंसानों का, जाओ अपनी बस्ती में से लेके आओ अपनी सोसाइटी में, जाए तुम्हारी इज्जत है। मूसा पहुंचे, अरे लोगों खुदा को आज गोश्त चाहिए तुम्हारा। कहा मूसा कोई दूसरा दरवाजा तलाश करो। दूसरे पे गए, किसी और दरवाजे को तलाश करो। पूरी बस्ती में भीड़ फिरते रहे मूसा, लेकिन जर्फ खाली का खाली, बर्तन खाली का खाली। जब हार थक के जंगल में निकले, बाहर निकले, तो क्या देखा, एक फकीर बैठा हुआ है। कहा मूसा कैसे थक के बेहाल बैठे हो, तुम तो कलीमे खुदा हो। कहा कि आज मसला मेरे साथ यह हुआ कि कल मेरी सोसाइटी में बात खराब हुई थी, आज अल्लाह के सामने बात खराब होगी। कहा मसला क्या है। कहा मसला यह है कि अल्लाह ने इंसान का गोश्त मंगाया था लेकिन कोई देने को तैयार नहीं। कहा कि खुदा इंसान के गोश्त से क्या राजी हो जाएगा। कहा वो राजी हो जाएगा। आओ मूसा तुम्हें मेरे जिस्म के किस हिस्से का गोश्त चाहिए। उस फकीर ने अपने हाथ से, चाकू से अपने जिस्म के गोश्त को काटना शुरू किया। कहा शायद ये पसंद ना आए, पैर का गोश्त काटा। कहा शायद ये पसंद ना आए, और देखते ही देखते अपने आप को जख्मी कर लिया और जर्फ मूसा को भर दिया। कहा जाओ मूसा तुम गोश्त ले जाओ और जाकर अल्लाह की रज़ा बारगाह में पेश करो, लेकिन इतनी बात सुन लो, ये तुम्हारा जो बर्तन खाली था इसकी वजह यह थी कि अल्लाह ने इंसान का गोश्त मांगा था, तुम भी तो इंसान थे, तुमने पहले क्यों नहीं डाला। तुमने अगर गोश्त डाला होता तो लोग अपना गोश्त डालते, लेकिन जाओ जाकर खुदा से कह दो कि मैं तेरी इस हाल में भी राजी हूं। खुदा ने कहा कि मूसा अगर मैं इसकी दुआ को कबूल ना करूं तो फिर किसकी दुआ को कबूल करूं। जो मेरी रजा पर राजी रहना चाहता है और मेरी रजायत के रास्ते तलाश करता है कि खुदाया तू मेरी किस बात से राजी। एक मंजिल और आती, एक मंजिल और आती है तस्लीम की। इमाम फरमाते हैं कि जब इश्क इलाही का जोश बढ़ता है तो फिर रजा से ज्यादा इंसान तस्लीम की मंजिलों में आ जाता है, और बस फिर लगातार खुदा के शुक्र के सजदे करता है। खुदाया जो कुछ होने वाला है न सिर्फ राजी हूं बल्कि तेरी हर चीज को कबूल करने को तैयार हूं। लेकिन जब ये मंजिलें और बढ़ती हैं उबूदियत की, तो इंसान तस्लीम से इश्क की मंजिल में आता है, शौक की मंजिल में आता है। अब यहां पर इंसान राजी नहीं है, بلکہ انتظار کر رہا ہے کہ خدا کب بلا آئیں گی، خدایا کب میرا امتحان ہوگا، جس طرح سے میسر تمار کے ساتھ ہوا. مولا کائنات نے میسر تمار کو بتایا کوفے میں کہ موسم یہ درخت دیکھ رہے ہو؟ کہا جی مولا دیکھ رہا ہوں. کہا یہ کیسا درخت ہے؟ کہا میسم تمہیں اس درخت پہ سولی پہ چڑھایا جائے گا، پھانسی پہ چڑھایا جائے گا. کہا مولا کس لیے؟ کہا میری محبت میں. تو اس دن کا دن تھا میسم تمار روز اس درخت کو پانی دینے لگے کہ میرے مولا کی محبت میں مجھے یہاں پر دار چڑھایا جائے، مولا میں اس دن کا بے صبری سے انتظار کروں گا. لوگ اپنی پریشانی کے لیے گھبراتے ہیں، لیکن جو لوگ اہل عشق و ولا ہوتے ہیں، اور میسم نے دار پہ چڑھ کے بھی بتا دیا کہ فراز دار سے میسم بیان دیتے ہیں، رہے گا ذکر علی ہم زبان دیتے ہیں، رہے گا ذکر علی ہم زبان دیتے ہیں. میسم تمار کی وہ زبان صبح قیامت تک کے لیے لوگوں کے دلوں میں جوش و ولولہ پیدا کر گئی کہ اگر کوئی خدا پرست ہے، خدا کا ماننے والا ہے، خدا کا حقیقی بندہ ہے، جس کے لیے خدا کا رسول کہہ دے کہ جدھر علی کو دیکھو سمجھ لینا حق ادھر جا رہا ہے. الحق مع علی والعلی مع الحق، حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے. تو پھر اگر میسم تمار کہہ رہے ہیں جان چلی جائے تو کیا بات ہے، یہ زبان چلی جائے تو کیا بات ہے، اے مولا آپ کے لیے میں راضی ہوں. تو انسان اگر اللہ سے عشق کرتا ہے تو امام حسین علیہ السلام نے اس کربلا کا بے صبری سے انتظار کیا ہے. یہ کربلا امام کے لیے خاموشی اور اندھیروں میں آ جانے والے ایک واقعے کا نام نہیں ہے، بلکہ روز تفلی سے جب رسالت مآب نے کہا کہ میرے اس نواسے کو 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کیا جائے گا، کہا نانا آپ کے دین تو کو تو بچا لوں گا. کہا بیٹا تیری قربانی سے میرا دین بچے گا. تو کہا نانا میں اپنی زبان دیتا ہوں کہ آپ کے دین کو مٹنے نہیں دوں گا، آپ کے دین کو مٹنے نہیں دوں گا. تو مولا کائنات کے اس فرزند نے، رسالت مآب کے اس نواسے نے اپنے وعدہ تفلی کو اس طرح سے نبھایا کہ اپنے تمام صحابیوں کے درمیان آپ نے ان عشق کی ان منزلوں کو بھر دیا کہ ہر انسان اپنی موت کا انتظار کر رہا تھا. آپ نے نہ جانے دیکھے ہوں گے ایسے لوگ جن کو سزائے موت ہوئی، ان کو کسی کو سزائے موت ہوتی ہے، آپ ان کا رنگ جا کے دیکھیے، جیسے جیسے ان کی سزا کا دن قریب آتا ہے ان کے چہرے کا رنگ اڑ جاتا ہے، ان کے چہرے کی ہوائیاں اڑنے لگتی ہیں. لیکن اصحاب حسین میں جیسے جیسے شہادت کا وقت قریب آ رہا ہے جوش و ولولہ بڑھتا جا رہا ہے. جس طرح ادھر زلیخا کے دکھانے پر یوسف کو دیکھ کر عورتوں نے انگلیاں کاٹی تھی، یہاں پر یوسف زہرا کو دیکھ کر ہر شہید اپنی جان دینے کو تیار تھا کہ حسین ہم اپنے آپ کو محضر الہی میں پا رہے ہیں، ہم محضر الہی میں پا رہے ہیں اور عبودیت کی اس منزل پر ہو گئے ہیں کہ جس کے لیے آج ہم تمنا کرتے ہیں زیارت میں، یا لیتنی کنت معکم فافوز فوزا عظیما، کاش ہم بھی آپ کے ساتھ ہوتے تو کامیاب ہو گئے ہوتے. اور جہاں پر یہ شہید دفن ہو گئے تو زیارت سار اللہ کے جملے نے کہا وہ تابت الارض التی فیہا دفنتم فافوزتم فوزا عظیما، اے میرے حسین جہاں آپ دفن ہو گئے وہ زمین تابناک ہو گئی، وہ زمین تابناک ہو گئی. یعنی کسی کے ذہن میں، کسی کے دل میں رشتہ الہی کو مجسم کر دینا، حقیقی توحید سے آشنا کرا دینا، نبوت کے سلیقے کو سکھا دینا، ولایت کے پاٹ کو صحیح سے پڑھا دینا، اور انسان کو تسلیم اور رضا اور شوق اور عشق کی منزل میں لا دینا، اس کا نام ذات حسین ہے. کہ جس نے اپنے ذریعے سے جب دیکھا کہ ایک ملت رشد پا گئی ہے، ترقی کر گئی ہے، اور توحید اور نبوت اور امامت اور ولایت کی تمام محبت سے آراستہ ہو گئی ہے، تو شب عاشور حسین نے شمع گل کر کے کہہ دیا کہ اے میرے چاہنے والو حسین تم پہ سے اپنی بیعت کو اٹھاتا ہے، تم پہ سے اپنی بیعت کو اٹھاتا ہے، جس کو جانا ہے چلا جائے. شمع روشن کرنے پر جواب ملا فرزند رسول کتنے دن زندہ رہیں گے آپ کو چھوڑ کے، کتنے دن زندہ رہیں گے، 1 سال 2 سال 10 سال 20 سال 50 سال، لیکن روز قیامت خدا کے رسول کو کیا وہ دکھائیں گے کہ میرا نواسا کربلا میں تنہا رہ گیا اور تم چھوڑ کے چلے گئے. اے فرزند رسول، ایک نہیں 70 مرتبہ اگر دن جسموں میں جان پھونکی جائے تو ہم وعدہ کرتے ہیں کہ اپنے سر کو آپ پہ فدا کر دیں، کیونکہ آپ نے ہمیں توحید کا اصل مقصد سمجھا دیا ہے. عزیزوں، اس طرف کوئی خبر ہے؟ ورنہ کوئی نبی اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کو تیار نہیں ہوتا، کوئی نبی اپنے بیوی بچوں کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتا، کوئی نبی اب تپتے صحرا میں اپنی زوجہ اور اپنے بچے اسماعیل کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتا. خدا کا رسول اپنے نواسے کی قربانی کو دینے کو تیار نہیں ہوتا. فاطمہ زہرا اپنے لال کو چکیاں پیس کر اس لیے نہیں پالتی کربلا میں اس کو 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کر دیا جائے. علی مرتضیٰ نے اپنی تمام قربانیوں کو اس لیے نہیں دیا, اپنی جان کو اس لیے نہیں دیا. ضرور عشق الہی سے وہ سرشار تھے جو یہ دیکھ رہے تھے کہ ہم سے کچھ ہی کوئی چیز ہے. عشق الہی, محبت خدا ایسی کوئی شے ہے جس پر اگر قربان کر دیا جائے تو زندگی ختم نہیں ہوتی بلکہ زندگی جاویدہ بن جاتی. انسان تاریخ کے اس اندھیرے میں شہید کو گمنام نہیں کر سکتا کیونکہ پروردگار عالم نے ہمیں اور آپ کو سمجھا دیا ہے, قرآن کے واقعات نے بتا دیا ہے کہ جب ہم نے اپنے چاہنے والوں کو غار میں سوتے ہوئے کو فراموش نہیں کیا, سوتے ہوئے غار میں جو ہمارے چاہنے والے چلے گئے تھے اور ہم نے ان کو فراموش نہیں کیا بلکہ قرآن نے ان چھپے ہوئے لوگوں کا ذکر قرآن میں کر کے بتایا کہ ہم ان کو جانتے ہیں, ان کی قربانیوں کو جانتے ہیں, تو علل اعلان اگر راہ خدا میں کوئی اپنے بچوں کو اپنے گھر کو لٹا دے تو کیا پروردگار عالم اس کا اجر نہیں دے گا, اس کا اجر نہیں دے گا. بے شک انسان عشق الہی سے سرشار ہونا ضروری ہماری زندگی کا مقصد. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, میں نے انسان اور جنات کو خلق نہیں کیا صرف اس کے کہ وہ میری عبادت کریں, اور عبادت خدا کو خوش کرنے کے فعل اور عمل کو کہتے ہیں. بھائی چارہ, محبت, ایمان, وعدے کی وفا, یہ تمام کے تمام سبجیکٹس اور موضوعات اللہ کی عشق اور محبت کے لیے. خدا کی محبت میں جب کوئی انسان نکلتا ہے تو پروردگار عالم اسی کو اس کے لیے بھیجتا ہے کہ جو خدا سے محبت کرتا ہوگا. حضرت زینب اولیاء مقام نے گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازوں کو سنا, دل دہل گیا. ماں جائے کیا بات ہے؟ کہا بہن 5000 کا لشکر اور آ گیا ہے. پھر آوازیں سنتے ہیں, شور مچتا ہے کربلا میں. میرے ماں جائے کیا خبر ہے؟ بہن 3000 کا لشکر اور آ گیا ہے. عزیزو, لشکر پہ لشکر آتے رہے. زینب اولیاء مقام اپنے بھائی سے خبر لیتی رہی. امام کو بلا کے کہتی ہیں, بھیا تمہارے سعد نے تو لشکر بلا لیے ہیں, کیا آپ نے بھی کوئی تدبیر کی ہے؟ کوئی آپ کا بھی چاہنے والا ہے؟ امام نے فرمایا کہ بہن, میں نے بھی اپنے ایک دوست کو خط لکھا ہے. یہ دوست کون ہے؟ یہ دوست وہ ہے کہ صحابی رسول مظاہر کا بیٹا حبیب ہے. یہ کون حبیب ہے؟ جب خدا کے رسول کو مظاہر نے دعوت پر بلایا اور یہ کہہ کر بلایا کہ آقا اپنے چھوٹے نواسے حسین کو ضرور لے کر آئیے گا چونکہ میرا بیٹا آپ کے نواسے سے بے حد محبت کرتا ہے, اور حبیب شوق ولایت میں چھت سے گر کے مر گئے, حبیب مظاہر نے سوچا کہ ابھی خدا کا رسول میرے گھر آ رہا ہے, یہ اچھا نہیں ہوگا کہ ان کے سامنے ہم روئیں, لہٰذا اپنے بیٹے کے جنازے کو اندر چھپا دیا اور اپنی زوجہ سے کہا خبردار کوئی گریہ کیا. خدا کا رسول مظاہر کا مہمان ہے, کھانا دسترخوان پہ لگایا گیا. بسم اللہ فرمائیے یا رسول اللہ. رسول اللہ سے کہا بسم اللہ کیجئے. رسول اللہ نے اپنے نواسے سے کہا کہ حسین بسم اللہ کرو. حسین کی آنکھیں کسی کو تلاش کر رہی ہیں. کہا بیٹا کیا بات ہے؟ کہا نانا, اس گھر میں میرا ایک دوست رہتا ہے, میں اس کا انتظار کر رہا ہوں. آپ کے میزبان مظاہر نے تو آپ کو بسم اللہ کے لیے کہہ دیا, لیکن میرے میزبان حبیب نے مجھے نہیں کہا. جب تک حبیب نہیں آئیں گے میں کھانا نہیں کھاؤں گا. خدا کے رسول نے اپنے ہاتھ کو روک لیا, جب تک حسین کھانا نہیں کھائے گا رسول بھی کھانا نہیں کھائے. لہٰذا کہا کہ مظاہر اپنے بیٹے حبیب کو بلاؤ. بس اتنا سننا تھا کہ اندر سے ماں کے رونے کی آواز آئی. رسول اللہ نے پوچھا کہ کیا بات ہے مظاہر؟ کہا آقا مسئلہ یہ ہے کہ آج شوق ولایت میں امام کی محبت میں انتظار کرتے کرتے حبیب بالائے بام سے نیچے گرے اور جا بحق ہو گئے. جیسے ہی حسین نے اپنے دوست کے مرنے کی خبر سنی کہا نانا, میں اپنے دوست حبیب کو دیکھنا چاہتا ہوں. بظاہر اپنی آغوش میں اپنے فرزند کے لاشے کو لے کر آئے، ایک مرتبہ زمین پر سامنے رکھ دیا. رسول اللہ نے فرمایا حسین اس بچے کے لیے دعا کرو. ایک مرتبہ حسین کی آنکھ سے آنسو بہنے ہی والا تھا اور دعاؤں کے لیے ہاتھ بلند کیے کہ حبیب کلمہ حق پڑھتے ہوئے کھڑے ہو گئے. ایک مرتبہ کہا کہ اے مظاہر کہتے ہیں، اے بیٹا حبیب، یہ حسین کی دی ہوئی زندگی ہے، لہٰذا اس کو حسین کے ساتھ ہی قربانی میں کے لیے آمادہ رکھنا. ہاں عزیز، وہ وقت آ گیا کہ حسین اپنے ایک دوست کا انتظار کر رہا ہے اور ایک بڑا حسین نامہ اپنے دوست کے لیے لکھا. نامے میں لکھا ہے الی الرجل الفقی من الحسین الغریب. حسین ابن علی کے اس نامے نے جیسے ہی یہ کوفے کی وادیوں میں پہنچا، حبیب اپنے بچوں کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے، لقمہ توڑا ہی تھا کہ کسی نے دق الباب کیا. آواز آئی کہ کون؟ کہا انا برید الحسین، میں حسین کا قاصد ہوں، حسین کا نامہ بردار ہوں. حبیب نے جیسے ہی اپنے آقا کا نام سنا، ارے دولت دروازے پر آئے اور آنے کے بعد کہتے ہیں نامے کو لیا اور جیسے ہی تحریر امام کو دیکھا آنکھوں سے لگا لیا. اے میرے آقا آپ پر قربان، ابھی ایک لائے سطر پڑی تھی جس میں لکھا تھا رجل الفقی حبیب ابن مظاہر من الحسین الغریب. جیسے ہی زہرا کے لال کے نام کے آگے غریب کا جملہ دیکھا، حبیب زاروں قطار رونے لگے. حائر انقلاب زمانہ، آقا زادے اپنے آپ کو غریب کہہ رہے ہیں، میرا آقا اتنا مجبور ہو گیا کہ اپنے آگے غریب لکھ رہا ہے. زوجہ نے پوچھا حبیب کیوں رو رہے ہو؟ کہا فرزند زہرا کا خط آیا ہے اور مجھے کربلا میں بلایا ہے، نرغہ آدم شہزاد زہرا کا شہزادہ گر گیا ہے. ایک مرتبہ حبیب نے اپنی زوجہ کا امتحان لیا. زوجہ نے کہا حبیب پھر تم نے کیا سوچا؟ کہا میں کیا سوچوں، تم کو چھوڑ کے میں کس طرح سے جاؤں، کوفے کے حالات خراب ہیں. زوجہ نے کہا روز قیامت آپ شہزادی کو کیا منہ دکھائیں گے؟ حبیب نے کہا کہ اگر تو بچوں کو دیکھ سکتی ہے تو میں یہی جاننا چاہتا تھا، میرا سامان سفر تیار کرو. ایک مرتبہ سامان سفر تیار ہوا، حبیب نے اپنے گھوڑے پر اپنے سامان کو باندھا اور باندھنے کے بعد غلام کے حوالے کیا. اے غلام، کوفے کا ماحول بڑا خراب ہے، لوگ مجھے جانتے ہیں میں کہاں جانے والا ہوں، لہٰذا تو اس گھوڑے کو لے کر سرحد کوفے پر چلا جا تاکہ میں وہاں پر آتا ہوں اور اس پہ سوار ہو کے کربلا حسین کی نصرت کو جاؤں گا. ایک مرتبہ حبیب کو آنے میں تاخیر ہوئی، گھوڑے نے آنسو بہانے شروع کیے. غلام نے کہا اے حسبِ باوفا، ارے گریا کیوں کرتا ہے؟ اگر میرا آقا حبیب نہ آیا تو میں تجھ پہ سوار ہو کے نصرت حسین کو جاؤں گا. یہ جلو کوئی کلمات جیسے ہی حبیب نے سنے، کہا اے رے دلبند زہرا، تیری غربت کو میرا سلام، ارے میرے غلام اور حیوان تجھ پہ آنسو بہا رہے ہیں. حبیب نے مسلم ابن اوسجا کو دیکھا، مسلم کیا کر رہے ہو؟ کہا حبیب میں خضاب خرید رہا ہوں. کہا کہ اس خضاب کو چھوڑو، ارے دلبند زہرا کا نامہ آیا ہے، اب تو خون سے اپنی ریش کو خضاب کرنا ہے. جیسے مسلم ابن اوسجا نے سنا تڑپ گئے، کہا کہ حبیب ہمیں چلنا چاہیے. ہاں عزیزو، یہ چاہ والوں کا قافلہ کربلا میں حسین کی جانب جا رہا ہے. جیسے ہی مختصر سے قافلے کو آتا ہوا دیکھا، علی اکبر آگے بڑھے، اون محمد آگے بڑھے، اب الفضل العباس نے قبضہ شمشیر پہ ہاتھ کو رکھا، امام نے روک دیا، ارے یہ میرے دشمنوں کا قافلہ نہیں، ارے کربلا میں پہلی بار کوئی میرے پاس آ رہا ہے، میرا دوست حبیب ابن مظاہر آ رہا ہے. بس دل بند زہرا کی دل کی آس، شہزادی کونین کی دل کی آس، حبیب کربلا میں پہنچے، جیسے ہی اپنے آقا کو دیکھا نرغے آدھا میں گرے ہوئے ہیں. امام نے بس دو جملے کہے، اے میرے بچپن کے دوست حبیب، سوائے تمہارے مجھ پر کسی پر میری نگاہ نہیں ٹکی تھی. مسلم ابن اوسجا کو دیکھا، گلے سے لگایا، حبیب کو گلے سے لگایا، ابھی مل ہی رہے تھے کہ فضا آئی، اے حبیب آپ کو شہزادی زینب نے سلام کہلوایا ہے. حبیب نے اپنے امامے کو زمین پر پھینکا، رخساروں پر تماچے مارے، اے حبیب یہ کیسا زمانہ آ گیا، علی کی لاڈلی تجھے سلام کہلوا
آئے کہنا کہ شہزادی کل کا دن نمودار ہونے دو, ارے حبیب اس پیری میں اپنی جوانی کے تیور دکھائے گا. عزیز و حبیب ابن مظاہر نے تمام اصحاب کا مشاہدہ کیا, اونا محمد تمہیں یہاں رہنا ہے, علی اکبر تمہیں میمنا پہ جانا ہے, عباس تمہیں میسرا پہ جانا ہے, اے عباس میں یہاں رہوں گا, ہماری جنگ کو ہمارا آقا دیکھے گا. حبیب نے اور ابو الفضل العباس نے جنگ کا نقشہ تیار کر لیا. صبح کا انتظار ہو رہا ہے, اب جیسے ہی جنگ کا نقشہ تیار ہوا حبیب آگے بڑھے. حبیب کہتے ہیں آقا سب سے پہلے آپ کے چاہنے والے ہوں گے, ان کے پیچھے آپ کے عزیز و اقارب ہوں گے, اور اس کے پیچھے آپ کی اولاد ہوگی, اور سب سے پیچھے آپ ہوں گے. آقا جب تک ہماری جان میں جان ہے کوئی تیر بھی آپ کی طرف نہیں آ سکتا. میں کہوں گا حبیب ہمارے سلام ہو تم پر کہ آقا کی نزرت کے لیے اپنے آپ کو کربلا پہنچا دیا. صبح عاشور نمودار ہوئی, حبیب نے جب دیکھا امام لاشے پر لاشا اٹھا رہے ہیں, امام کی خدمت میں آئے, اے دل بند زہرا مجھے اجازت دیجئے, میں اپنی جان کو آپ پر قربان کرنا چاہتا ہوں. اے حبیب میرے بچپن کے ساتھی ہو, کس طرح سے جدا کر دوں, کائر فرزند رسول خدا کی محبت میں ہمیں قربان ہونے دیجئے. ارے یہ بوڑھا شیر جو آیا میدان قتال میں حملہ کیا, کوفے والوں کو بتا دیا کہ حبیب کتنی نصرت کا جذبہ رکھتے ہیں, ابھی جنگ کر ہی رہے تھے, ارے بچھڑی ہوئی فوجیں سمٹنے لگی, ایک ساتھ حبیب پر حملہ ہوا, کسی شقی نے پیچھے سے نیزے کا وار کیا, پشتے فرس پہ سنبھلا نہ گیا, آواز دی علیکم من السلام, اے خدا کے رسول کے بیٹے میرا سلام قبول کیجیے. حسین نے اپنی کمر کو پکڑا, اپنے بچپن کے دوست کے زخمی جسم کے پاس پہنچے, حبیب کے سر کو اپنی آغوش میں رکھ لیا, حبیب کے منہ سے خون جاری ہے, آقا میری نصرت کو قبول فرمائیے, آقا میں خدا کے رسول کا دیدار کر رہا ہوں. ابھی حسین اپنے دوست کی پیشانی کا بوسہ لے رہے, کسی شقی نے ایسا تیر مارا کہ جناب حبیب ابن مظاہر کی روح قفص انصری سے پرواز کر گئی, زہرا کا لال مقتل میں اپنے بچپن کے ساتھی پر گریا کرتا رہ گیا. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. رزم بقضائه تسلیما لامره, بار الہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا, ہمارے اس مختصر سے عمل کو قبول فرما. بار الہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا, ان صدائے گریا پر جو حسین کے لیے اٹھ رہی ہیں بلند ہو رہی ہیں ان پر رحم فرما. تمام حسین کے چاہنے والوں کی جان مال عزت آبرو کی محافظت فرما. میرے معبود ہم سب کی توفیقات میں اضافہ فرما. میرے معبود ہماری ناقص عبادات کو قبول فرما. میرے معبود ہماری ان عزاداری کو قبول فرما. میرے معبود ان مراکز دینیہ کو ترقی عنایت فرما. ہم سب کی توفیقات میں اضافہ فرما. یوسف زہرا کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو ان کے آوان و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ماتم حسین.